ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. 17 ജൂലൈ 2007 ഹമീദ് നിസാമി ഹാൾ ഏവാന വഖ്ത് മേ ബാനിയ തൻസീമ ഇസ്ലാമി മുഹ്തരം ഡോക്ടർ ഇസാർ അഹമ്മദ് സാഹബ് നെ ജാമ ഹഫ്സ ഓർ ലാൽ മസ്ജിദ് ഏക് ലംഹ ഫിക്രിയ കെ മൗളൂ പർ ഖിതാബ് ഫർമായ.
നഹ്മദുഹു വനുസല്ലി അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال عز وجل كما ورد في سورة الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ملک عزیز سلطنت خداداد پاکستان میں حال ہی میں جو نہایت خون چکا واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا ہے، پوری ملت اسلامیہ پاکستان اس کی بنا پر سوگوار ہے. بہت سے لوگوں کو شدید صدمہ اور اکثر و بیشتر جو ہے اس کی واقعہ یہ ہے کہ جو اس کی حد ہے گریہ و زاری تک پہنچ گئی ہے. ان حالات میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ حادثہ کیوں رونما ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جو کچھ لال مسجد اور جامع حفصہ میں ہو رہا تھا، دینی جماعتوں نے اس کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کیا؟ یہاں تک کہ مدارس دینیہ اور سب سے آگے بڑھ کر وفاق المدارس، جس سے کہ الحاق تھا جامع حفصہ کا، اس نے بھی ساتھ نہیں دیا، بلکہ اعلان برات کیا، اعلان بیزاری کیا، ان کی رکنیت جو ہے وہ خارج کی. اس کا سبب کیا ہے؟ جبکہ معاملہ یہ ہے کہ دین کی بات ہو رہی تھی، شریعت کے نفاذ کا مطالبہ ہو رہا تھا، منکرات کے استیصال کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے تھے. بظاہر تو یہ ساری باتیں بہت ہی اچھی ہیں، بہت عمدہ ہیں، مطلوب ہیں، مقصود ہیں، تو پھر سبب کیا ہے؟ پھر یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس واقعے کے پیچھے اصل محرک کیا ہے اور کون. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اس کے عواقب کیا ہیں، نتائج کیا نکلے، اور آخر میں یہ کہ اس ضمن میں لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے میں اس کے پس منظر کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے، ایک براڈر کانٹیکسٹ میں، ایک وسیع تر پس منظر میں. دیکھیے، کچھ عرصہ ایسا گزرا تھا ہم پر، کہیں 200 برس، کہیں 100 برس، کہیں 250 برس، کہ ہم مسلمان جو ممالک تھے دنیا میں وہ یورپی ممالک کے غلام ہو گئے تھے. کلونیل رول، کلونیل ایرا اسے آپ کہتے ہیں. ظاہر بات ہے اس میں تو ہم مجبور تھے، مفتوح تھے، ہم پر حاکم تھی دوسری قوتیں، لہذا انہوں نے جو چاہا نظام بنایا، جو چاہا قانون نافذ کیا، ان کا اختیار تھا. لیکن جیسے ہی پچھلی صدی کے تقریباً وسط کے آس پاس اس کولونیل رول کا بستر طے ہونا شروع ہوا اور مسلمان ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہونے شروع ہوئے، تو عوامی سطح پر ایک جذبہ ابھرا، اور جیسے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو جائے تو اسے یاد آتا ہے تو خواب اس نے دیکھا تھا، تو ہم بھی بیدار ہوئے تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارا ایک نظام ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا کہ اس دنیا کے بہت بڑے رقبے پر ہمارا دبدبا تھا، ہماری سطوت تھی، ہماری شوکت تھی، ہمارا نظام تھا، ہمارے قوانین تھے، تو گویا کہ اس کے لیے دوبارہ لوٹنے کی طرف، دوڑ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو ایک خواہش، ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا. اس خواہش اور جذبے نے پورے عالم اسلام میں کچھ تحریکوں کی شکل اختیار کی، اور یہ بیک وقت تحریکیں ابھری ہیں، حالانکہ ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی ایسا مرکزی نظام نہیں تھا، کوئی ایسی مرکزی تنظیم نہیں تھی جو ان سب کو فیڈ کر رہی ہو اور لیڈ کر رہی ہو. لیکن آپ کریے، انڈونیشیا میں مسلمی پارٹی، بہت بڑی پارٹی، اس سے آگے بڑھے ایران میں فدائین، بہت مؤثر گروپ، مغرب میں چلے جائیے ترکی میں سعید درسی کی تحریک، اور ان کے علاوہ جو ہیں دو ممالک میں ذرا زبردست تحریکیں اٹھی، ایک پاک و ہند، اس وقت کا متحدہ ہندوستان، اس میں متعدد تحریکیں اٹھی. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد میدان میں آئے، 1913 میں حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، اور انہوں نے حزب اللہ کے نام سے جماعت پائی. اگرچہ یہ جماعت جو ہے شارٹ لیوڈ رہی، صرف 7 برس. مولانا آزاد کو توقع تھی کہ علماء کرام جو ہے ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، کہ بالعموم علماء نے انہیں قبول نہیں کیا، حالانکہ وقت کے ایک بہت بڑے شیخ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پناہی انہیں حاصل کی. 1920 میں مایوس ہو کے انہوں نے اس کی مثال لپیٹ لی. پھر اس سلسلے میں خیری برادران، انہوں نے جماعت المسلمین قائم کی، وہ جرمنی میں پڑھ کر آئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے ہٹلر کا جو ایک طریقہ تھا نازی پارٹی کا، اس کا مشاہدہ کیا تھا، تو اسی انداز میں انہوں نے سمجھا کہ یہاں بھی ایک اسلامی جماعت قائم کی جا سکتی. اسی طرح علی گڑھ میں ایک جماعت مجاہدین قائم کی. پھر علامہ مشرقی تحریک تو بہت بڑی تھی، بہت بڑی تحریک، چپ راست اس نے واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پورے ہندوستان کی زمین کو دہلا دیا تھا. پھر یہ ہے کہ 1930 کے بعد سے مسلم لیگ، 1930 تک مسلم لیگ کا صرف ایک نیگیٹو ایلیمنٹ تھا جس کے تحت وہ آگے چل رہی تھی، وہ تھا ہندو کا خوف، کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ ہندو اور مسلمانوں کے مابین فارمولہ طے ہو جائے کہ آزادی کے بعد جو ہے وہ مسلمان بھی مطمئن ہو کہ ان کے حقوق محفوظ رہیں گے. بہرحال 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں وہاں ایک پازیٹو جو ہے تصور پیش کیا احیاء اسلام. 1940 سے جماعت اسلامی ہند وہ میدان میں آئی، وہی حکومت الہیہ کا نعرہ جماعت اسلامی قائم ہو. یہ جماعتیں جو ہیں ذرا ذرا سے، تھوڑے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اپنی اپنی جگہ پر ایک تشخص رکھنے والی جماعتیں اور تحریکیں تھیں. یہ جو ہے بر عظیم پاک و ہندی سے عالم اسلام کا جو عجمی حصہ ہے، غیر عربی، اس کے امام کی حیثیت حاصل ہے. عالم عرب کا امام جو ہے، ثقافتی امام، وہ مصر تھا. مصر سے پھر اس وقت ایک تحریک عظیم اٹھی ہے الاخوان المسلمون، اور وہ بہت بڑی تحریک تھی. یوں سمجھے، یہ بات مجھے ایک مرتبہ جبکہ میں طالب علم ہی تھا تو مولانا مودودی مرحوم نے بتائی تھی، کہ یوں سمجھو کہ ہندوستان میں تو یہ مختلف مکاتب ذکر جو ہیں یہ مختلف جماعتوں کی شکل میں منظم ہو گئے، اور وہاں یہ سب کے سب جمع ہو کر الاخوان المسلمون کی شکل میں سامنے آ گئے. اس لیے وہ جماعت بہت بڑی تھی. اس کے بعد ایک اور جماعت وہاں حزب التحریر کے نام سے قائم ہوئی، لیکن وہ اصل میں اردن کے ایک صاحب تھے. بہرحال یہ تحریکیں ہیں کہ جو اس عرصے میں شروع ہوئی، اور اب ان میں یہ جان لیجئے کہ یہ بات نعیم صدیقی صاحب نے زمانے میں کہی تھی، ان کے شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ ان تحریکوں میں ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی خیال تھا، ایک ہی نظریہ تھا، ایک ہی تصور تھا، ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم. یہ تحریکیں ایک ہی دور کی کنٹمپرری تحریکیں ایک ہی وقت میں ابھری ہے، اور ایک ہی نظریہ، ایک ہی فکر. اسلام ایک نظام حیات ہے، اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام کو اس ٹوٹیلٹی کے اندر دوبارہ قائم ہونا چاہیے. لیکن افسوس، صد افسوس، پھر افسوس، اور پھر صد افسوس، ان تحریکوں میں سے کسی کو بھی کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. دیکھیے دو باتیں نوٹ کر دیجئے، ان کا خلوص و اخلاص اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، سب کے سب. اسی طریقے سے جوش و جذبہ اپنی جگہ ہے. کم و بیش کا تو معاملہ ہے کہ الاخوان المسلمون میں جوش و جذبہ بے پناہ تھا، سب سے بڑھ کر. البتہ فکری اعتبار سے بر عظیم پاک و ہند کا پلڑا بھاری تھا، لیکن یہ ذرا 19-20 کا فرق ہے. لیکن یہ کہ در حقیقت جیسا کہ میں نے کہا، ہے ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، اور ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح کہیں گم. پھر یہ کہ ان کا ہدف بھی ٹھیک تھا، 100% درست تھا، لیکن یہ کہ ایک جگہ پر جو ان تحریکوں نے مار کھائی وہ تھا طریقہ کار. طریقہ کار کے ذکر میں انہوں نے جو کنٹمپرری ورلڈ میں دنیا میں چیزیں چل رہی تھیں، یہ سمجھا کہ انہی کے ذریعے سے، اسی راستے سے چل کر ہم یہ بھی کام کر لیں، اور یہی بہت بڑی غلطی ہے. اسلام کا ایک نظام اور ریاست کی حیثیت سے قائم ہونے کا معاملہ تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے، حضرت ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نہیں، حضور کے دستے مبارک سے ایک ہی مرتبہ ہوا. اور ایک مرتبہ اور ہونا ہے، اور گلوبل ہونا ہے، پوری دنیا میں ہونا ہے. اس کی خبریں دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے لیے طریقہ کار لازماً وہی ہوگا، بالکل کاربن کاپی جو حضور کا تھا، تب کامیابی ہوگی. اس سے ذرا سا بھی انحراف ہو جائے گا تو خلوص و اخلاص اپنی جگہ، جوش و جذبہ اپنی جگہ، مقاصد اپنی جگہ. ان سب کا معاملہ جو ہے اس کا تعلق ہے جزائے اخروی سے. ان کی بنیاد پر دنیا میں چاہے ناکام ہو جائے، لیکن آخرت میں ان کی جزا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، جس نے بھی جتنا کچھ اس کا کمایا ہے. لیکن جہاں تک دنیا میں کامیابی کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں طریقہ کار جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کچھ تحریکیں جو ہیں وہ تو غلط راستوں پر پڑ کر اور غلط وادیوں میں بھٹک کر ختم ہو گئی. میں نے کئی کا نام لیا ہے. اب خاکسار تحریک ایک یادگار سی باقی ہے، جو کبھی کبھی علامہ مشتقی کے صاحبزادے جو ہیں وہ کوئی فنکشن تھوڑا سا کر کے یہ ذرا اٹھا دیجیے، کچھ یاد تازہ کر دیتے ہیں. مطلب واقعہ یہ ہے کہ وہ خاکسہ تحریک جو ختم بہت بہت عرصہ پہلے ختم ہو گئی تھی. حزب اللہ 1920 میں خود ہی مولانا آزاد نے ختم کر کے، اور مایوس ہو کر مسلمانوں سے، اور خاص طور پر علماء کے طبقے سے، اور وہ کانگریس میں شامل ہو کر پھر انہوں نے صرف جہاد حریت، جو فریڈم اسٹرگل تھی انگریز سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد اس میں شرکت کر لی. کئی تحریکیں ایسی ہیں جو ابھی ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں. اب اس میں نوٹ کیجئے کہ کچھ تحریکیں ہیں مثلاً الاخوان المسلمون بھی اور جماعت اسلامی بھی, وہ انتخابی سیاست کے میدان میں آئی اور دلدل میں پھنس گئی اور ختم ہو گئی, تقریباً ختم ہو گئی. ہے تحریک, ہے نظام, ہے آفیسز ہیں, کارکن ہیں, خلوص ہے, اخلاص ہے, لیکن وہ تحریک جو کبھی اٹھی تھی وہ اس انتخابی سیاست اور پاور پالیٹکس کے دلدل کے اندر پھنس کر ختم ہو گئی. یہی حشر مصر میں ہوا الاخوان کا, اسی طریقے سے شرق اردن میں, وہاں کچھ نہ کچھ بہتر نتیجہ رہا, چھوٹا سا ملک تھا, وہاں اخوان کو پارلیمنٹ میں کچھ حیثیت بھی حاصل ہوئی, مصر میں تو وہ بھی نہیں ہو سکتی. بظاہر بات بڑی آسان تھی, الیکشن ہے, الیکشن میں حصہ لو, اسلام کے نام پر لوگ ووٹ دیں گے, اگر ہم اکثریت میں آئیں گے ہم نظام قائم کر دیں گے, ویری سمپل. لیکن یہ کہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ ووٹ جو پاور بیسس ہوتی ہے معاشرے میں اس کی بنیاد پر ملتے ہیں. جاگیرداری ہے تو جاگیرداروں کو ملے گے, سرمایہ داری ہے سرمایہ داروں کو ملے گے, برادری سسٹم ہے برادری کے اوپر ووٹ ملے گا, الا یہ کہ لوگوں کی عظیم اکثریت جو ہے ان کے ذہن تبدیل ہو چکے ہیں, ان کے دل تبدیل ہو چکے ہوں, وہ ان تمام جو ہے بندھنوں سے آزاد ہو کر صرف اسلام کے لیے ووٹ دینے کو تیار. اس کی امید کی گئی لیکن وہ امید موہوم ثابت ہوئی. ایک بڑی تحریک ہمارے ہاں ابھری اور غالباً اس کے اجتماع کو تاریخی اعتبار سے عظیم ترین اجتماعات ہوتے ہیں, لاکھوں کا اجتماع آپ کو معلوم رائے ونڈ میں ہوتا ہے, 13 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ اور 20-30 لاکھ کے لوگ جو ہیں وہ ٹونگی میں جمع ہو جاتے ہیں مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش. لیکن ظاہر بات ہے کہ انہوں نے ایک مذہبی اقدار کے احیاء کا کام تو کیا ہے, عبادات کا, اس سے شغف, وضاقتا کے اندر اسلامی رنگ اختیار کرنا, لیکن نظام بدلنے کا اور ریاست قائم کرنے کا کوئی تصور بھی ان کے یہاں موجود نہیں. بہت ہی سمپل فارمولہ وہ یہ دیتے ہیں کہ جب سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا. بھائی سب لوگ تو کبھی دنیا میں آج تک ٹھیک ہوئے نہیں, حضور کے زمانے میں بھی سب لوگ ٹھیک نہیں ہوئے تھے, اور ویسے تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اگر صرف دعوت اور تبلیغ سے یہ نظام قائم ہو سکتا تو محمد رسول اللہ کبھی بھی تلوار ہاتھ میں نہ لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی مسلمان کا خون تو بہت دور کی بات ہے, کسی کافر کا خون بھی بہانہ گوارا نہ کرتے, لیکن نہیں, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, برد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر, یہ دعوت و تبلیغ سے سلیم الفطرت لوگ تو کھینچ کر آ جاتے ہیں, لیکن جن کے مفادات ہوتے ہیں بگڑے تگڑے لوگ, پریولیج کلاسز, وہ تو ہر حال میں راستہ روکتے ہیں. ولو کرے حل مشرکون, ولو کرے حل کافروں, آخر کیوں آ رہا ہے قرآن میں بار بار, وہ نہ تو ناگوار, وہ تو چاہتے ہیں اسٹیٹس کو رہے, ہمارا نظام برقرار رہے, ہمارے مفادات میں وہ قائم رہے. اس حوالے سے یہ دوسرا راستہ بھی اصل میں ایک سراب ہے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے بغیر خون کا ایک قطرہ گرائے ہوئے انقلاب برپا ہو جاتا, لیکن جب حضور کے دست مبارک سے بھی نہیں ہوا, وہاں بھی سینکڑوں صحابہ نے جامع شہادت پوش کیا, خود حضور کا خون گرا ہے 2 مرتبہ, طائف کی مٹی میں بھی جذب ہوا ہے اور دامن احد کے اندر بھی اس کی ندی بہی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بغیر یہ کام کا ہونا ناممکن. صورتحال اس کی وجہ سے یہ بن گئی ہے کہ یہ قافلے جو ہیں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. صورتحال امت کی اس وقت یہ ہے کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہدار کے. اس میں ایک فینومینن کا اضافہ ہوا ہے آج سے کوئی 25-30 سال قبل, اور وہ جہاد, مسلح جہاد. اس کا معاملہ شروع ہوا افغانستان سے. افغانستان میں روسی آئے, افغان قوم کھڑی ہو گئی, یہ ان کے اندر جو جذبہ حریت ہے وہ اتنا ہے, وہ غلام رہنا جانتے ہی نہیں, لہذا وہ کھڑے ہو گئے. امریکہ نے دیکھا گولڈن چانس ہے, چانس آف دی سینچری, یہ قوم ہے, اس میں جان ہے, اور یہ جان دینے کو تیار ہے. تو سارا جو بھی اپنے معاملہ ہے روس کے ساتھ سیٹل کر، استعمال ان کو کرو، جانے ان کی جائیں، پیسہ دو، خوب دو، دریا بہا دو، اسلحہ دو، سامان دو، دریا بہا دو. اور یہ ہے کہ ویتنام کی جنگ کا بدلہ جو ہے وہ روس سے چکوا بھی لو، اور ہمارا مد مقابل جو ایک نظام دنیا میں ہے اس کو جو ہے آخری طور پر اس کی قبر کھدوا دو. لہذا اس کی مدد سے وہ جہاد چلا. اب یہاں دو چیزیں ذہن میں رکھیے، ایک ہے ان کا اخلاص جو وہاں پر کھڑے ہو گئے تھے بغیر اسلحہ کے کھڑے ہو گئے تھے، اور شروع میں انہیں کوئی اسلحہ فروخت بھی کرنے کو تیار نہیں تھا، قیمتن بھی. لیکن یہ جب دیکھا ہے امریکہ نے کہ یہ ایک موقع ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اب اس کی اسکیم اپنی جگہ، ان کا خلوص و اخلاص اپنی جگہ، ان دونوں کو گٹبٹ بن گئی. لیکن بہرحال کامیابی کے اندر جو دخل ہے وہ تو ہتھیاروں کو ہے. سٹنگر میزائل اگر نہ آ گیا ہوتا تو روس شاید وہاں سے بھاگنے والا نہیں تھا. لیکن یہ کہ یہ جو اس دور میں امریکہ نے بھی جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ خوب لگوایا دنیا میں، یہ اسامہ ابن لادن، عمر عبد الرحمان بھی اس وقت امریکہ کی قید میں ہے، عبداللہ اعظم جو پشاور میں شہید ہو گئے تھے، یہ تینوں کون تھے؟ یہ تمام عرب ممالک سے ریکروٹس لے کر آ رہے تھے جہاد افغانستان کے لیے. گویا کہ وہ بھی اپنی جگہ، ان کا خلوص پھر وہ میں عرض کروں گا کہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ بھی اس وقت امریکہ کی گرینڈ سکیم جو تھی اس میں اس کے اعلی کار بن گئے. کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے، کہاں کہاں سے آئے. آپ سوچئے سعودی عرب سے، جہاں دولت کی ریل پیل، ہر طرح کی کا عیش میسر، نوجوان آئے جو جامع شہادت پوچھ کے جانے کی سب دنیا کے لیے، کہاں کہاں سے لوگ آئے. اس وقت حکومت پاکستان اور اس کی ایجنسیوں نے یہ سوچا کہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، کشمیر کا مسئلہ بھی اسی میں نمٹا لو. یہ افغان جہاد کا فال آؤٹ تھا کہ جہاد کشمیر میں مسلح شروع ہوا. یہ بھول گیا کہ یہاں تو امریکہ پشت پڑتا، وہاں کون ہے؟ اور وہاں تو روس آ رہا تھا بہت دور سے لمبی سپلائی لائن کے ساتھ، یہاں تو بھارت جو ہے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. لہذا ظاہر بات ہے اس عمل میں پھر ہمارے ہاں جہادی تنظیمیں بنی اور انہیں حکومت نے سپورٹ کیا، انہوں نے مدد کی، سب کچھ ہوا. آپ کو معلوم ہے اسپانسر کیا تمام کی تمام جہادی تنظیمیں جو ہیں. اس سے یہ کہ یہ جذبہ جو ہے، یہ فینومینن جو ہے مسلح جد و جہد کا، اس نے اور تقویت حاصل کی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ امریکہ چلا گیا، وہ جہاد فی سبیل اللہ، فساد فی سبیل اللہ بن گئے، آپس میں لڑے. وہ تو یہ ہے کہ ملا عمر وقت پر کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو ہے لوگوں کو لوہے کو نرم کر دیا ان کے ہاتھ میں، جیسے کہ حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے علنا لہ الحدید. افغان جو ہے ایک ایک کر کے سب ان کے سامنے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کرتے چلے گئے، ٹھیک ہے امن کے لیے، اس لیے کہ فساد تو ختم ہو جائے. ادھر کیا ہوا؟ 9/11 کے بعد جو نئی بساط بچھی دنیا میں سیاست کی، پاکستان کو یو ٹرن لینا پڑا. انہی طالبان کو جن اسپانسر کیا تھا، جن کی مدد کی تھی، جن کو سپورٹ کیا تھا، ان کے خلاف امریکہ کے اعلی کار ہم بنے. اور یہ بات میں نے کہی تھی، صرف آج نہیں کہہ رہا ہوں، 16 ستمبر 2001 کو میں نے صدر مشرف صاحب کے منہ پر یہ باتیں کہی تھی. یہ جو 9/11 کے بعد، وہ 11 ستمبر تھا، یہ 16 ستمبر، 5 دن بعد، وہ جو یو ٹرن لے چکے تھے فون کے اوپر، اس کے لیے اب ذرا اپنے آئیڈیاز کو سیل کرنے کے لیے مختلف گروپس میں لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے. تو 16 ستمبر کی صبح کو صحافی حضرات سے گفتگو تھی، اور سہپہر میں کچھ علماء اور مشائخ، اور میں نہ علماء میں سے نہ مشائخ میں سے، نہ معلوم مجھے کیوں بلا لیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی حکمت ہوگی. وہاں تمام علماء مشائخ نے ایک بات کہی بھی ایک زبان، کہ جناب ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے طالبان کے خلاف، کوئی ثبوت نہیں ہے اسامہ کے خلاف، تو سزا کے معنی کا رہے. اگرچہ دبی زبان میں بھی کہا، کچھ حضرات نے، مجھے دکھ بھی ہوا، کچھ چاپلوسانہ انداز بھی صدر صاحب کے سامنے اختیار کیا، لیکن یہ بات اس پر سب متفق. میری جب باری آئی تو اتفاق سے یہ کہ وہ میرا آخری تھا، میرا سیٹ جو تھی سرکل کے اندر، تو صدر صاحب کے بائیں ہاتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو داہنی ہاتھ سے بات شروع ہوتے ہوتے سارا 70-80 حضرات کے اظہار خیال کے بعد پھر میری باری آئی. میں نے کہا صدر صاحب آپ نے جو کچھ کہا ہے، چونکہ انہوں نے کچھ کہا تھا یہ فائدے ہو جائیں گے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا آپ کی یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن محض عارضی طور پر، جلد یا بدیر آپ کا نمبر بھی آ کر رہے گا، اس لیے کہ اس کے پیچھے اصل قوت جو ہے زائنزم کی ہے، اور اس کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے پاکستان اور اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے. باقی جو کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں وہ جیسا کہ سب نے کہا تھا عدل و انصاف کے مسلم اصولوں کے خلاف، کوئی ثبوت نہیں جرم کا اور سزا، یہ غیرت اور حمیت کے خلاف. طالبان کی حکومت کو آپ نے سپانسر کیا، آپ نے مدد دی، آپ نے سپورٹ کیا، اور اب ایک دم پتاشے کی طرح بیٹھ گئے. تو کوئی غیرت بھی کسی شے کا نام ہے؟ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، کھل کر کہیں بنے گی بات. اور میں نے کہا کہ یہ اسلام کے خلاف بغاوت ہے کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف ایک کافر حکومت کا ساتھ دیا جائے. یہ چیزیں جب میں نے صاف کھل کر کہی تھی. بہرحال جب وہ یو ٹرن ہوا ہے، اور وہ یو ٹرن ہوتے ہوتے جہاں تک آیا کہ پہلے کیا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ پہلے حل کرے ہندوستان، پھر کوئی اور بات ہوگی، اس کے بعد سارے مسائل جو ہے وہ حل ہونے شروع ہوئے اور کشمیر کی بات نہیں ہوئی. اور ہم نے یہاں پہ وہ جہادی جو ہے کلچر اب اس کو دبایا، ان تحریکوں کو، ان جماعتوں کو آؤٹ لا کیا، ان کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا. تو وہ کلچر جو ہے وہ یہاں آپ کے اندرونی سطح پر تو یقیناً وہ جو ہے موجود ہے، وہ ختم تو نہیں ہو گیا. اب یہ ایک ہے. تیسرا جو جہاں پر کہ یہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ بھٹک رہا ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں، میں جب ہی بات عرض کروں گا کہ اس میں کیا بات غلطی کی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے یہ ساتھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ من تنہا دری میں خانہ مستم جنید و شبلی و اتار ہم مست. اگر ہم کوئی صراط مستقیم سے کچھ ہٹے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے باقی بھی ساری تحریکیں بھٹک ہی رہی ہیں نا. جذبہ اپنی جگہ ہے، جوش اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ پر مقاصد ہے. تو اس اعتبار سے یہ اس جہادی کلچر کا ایک یہ نمونہ جو ہے پاکستان کے مرکز اسلام آباد کی لال مسجد اور جامع حفصہ کے اندر سامنے آیا ہے. اب اس ضمن میں میں یہ بتاتا چلوں کہ حضور کا طریقہ کار کیا تھا، جس کے حوالے سے ہمیں سارے طریقہ کار جتنے بھی ہیں ان کو ایسس کرنا ہوگا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے. دیکھیے حضور کے طریقہ کار پر میں کتابیں لکھ چکا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. ایک زمانہ تھا، یہ طالب علمی کا میرا زمانہ، نوجوانی کا زمانہ، کہ ہم کچھ لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے جماعت اسلامی کے کارکن، کہ قرآن مجید نے اقامت دین کے جد و جہد کو تو فرض کر دیا، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس کا کوئی طریقہ کار نہیں بنایا. یہ ایک اشکال سا ہمارے ذہنوں میں گفتگو میں رہتا تھا. بعد میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ گرہ میری کھل گئی. طریقہ کار جو ہے وہ سیرت محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسوہ رسول ہے، اور وہ روشن کتاب کی طرح سامنے موجود ہے. حضور نے کر کے دکھایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنۃ. کیسے کیا حضور نے؟ مشاہدہ کرو سیرت کے، بٹوین دی لائنز جو ہے مطالعہ کرو، غور و فکر کرو، اور وہاں سے اخذ کرو طریقہ کار کیا تھا، اس کی پیروی کرو. لئی اسلح آخر و حاصل اما اللہ ببا صلاح کہ اوکلوہا، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہ کیا تھا؟ اب میں اس کے اوپر دو کتابیں لکھ چکا ہوں، اب کئی سال ہو چکے، کم سے کم 20 سال ہو چکے ہیں کہ منہج انقلاب نبوی جو ہے میری کتاب خاصی ذخیر صاحب نے آ چکی ہے سیرت کا تجزیہ، اور پھر ابھی چند سال پہلے میں نے اس کی ایک تلخیص سمجھ لی جو سادہ الفاظ میں وہ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب وہ ہے کیا. نمبر ایک، دلوں میں ایمان پیدا کرو، یقین والا ایمان. یہاں ہم نے دھوکہ کھایا ہے، ہم نے یہ سمجھا ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، میں یہی غلطی ہوں سب سے بڑی غلطی. وہ یقین والا ایمان کہاں ہے؟ ایک عقیدے کا ایمان تو ہے، وہ تو پیدائشی طور پر مسلمان ہے، اللہ رسول یہ مان جان، لیکن دلوں میں جھانکو، ہماری حالت اس سے مختلف نہیں ہے جو سورہ حجرات میں بیان کی گئی ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو مسلمان ہو گئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو دلوں میں جھانکیے، یقین والا ایمان ہے، یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اپنے اعمال کا جائزہ لے لیجیے، اپنی بھاگ دوڑ کو دیکھ لیجیے، کتنی بھاگ دوڑ آخرت کے لیے اور کتنی بھاگ دوڑ دنیا کے لیے. پہلا کام دلوں میں یقین والا ایمان پیدا کرنا، اور وہ قرآن کے ذریعے سے ممکن ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی نیاسات لائے. اس دور میں بھی بس مغالطہ یہ سمجھ کر کہ ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے ہی ہے، یہ اس مغالطے سے نکلنا پڑے گا. وہ ایمان سوچو کہ ہے یا نہیں ہے وہ ایمان، اور اگر وہ یقین والا ایمان، پرسنل کنوکشن والا ایمان نہیں تو پہلے اسے پیدا کرو. اچھا، اب جو لوگ وہ ایمان واقعتاً ان کے دلوں میں گھر کر جائے، انہیں منظم کرو. کیا ثبوت ہوگا کہ ایمان واقعی دلوں میں گھر کر گیا؟ اس کا ثبوت ہوگا شریعت کی پابندی. شریعت کی پابندی، شریعت کے بعد احکام تو وہ ہیں جو اس وقت تک ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے، حکومت نہ بدل جائے. چور کا ہاتھ میں نہیں کاٹ سکتا، آپ نہیں کاٹ سکتے. سود سے بالکل بالکل ہی آزاد ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ سود کوئی کھائے گا نہیں تب بھی اس کا غبار یا دخان تو ضرور اندر جائے گا. وہ زمانہ آج ہے، ساری معیشت ہماری سود پر ہے. لیکن براہ راست ملوث تو نہ ہونا سود میں، شریعت پر. اب ظاہر بات ہے کہ کسی نے آج تک یہاں مصطفیٰ کمال کی طرح برقعے نہیں اتروائے یا شہنشاہ ایران کی طرح. اگر کسی نے اتارے تو اپنی مرضی سے اتارے. شرعی پردہ نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر موجود نہیں ہے. وہ اگر ہم نہیں کرتے تو مجرم ہم ہیں. تو اس ایمان حقیقی جس کا ثبوت ہو شریعت پر عمل، ان کو منظم کیا جائے. ایک جماعت جس کے لیے مسنون طریقہ بیعت کا ہے، حضور نے بیعت لی، حالانکہ آپ تو اللہ کے رسول تھے، آپ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی تھی ہر حال میں جو ایمان لے آیا، لیکن نہیں، طے کرو میرے ساتھ، عہد کرو، جو حکم دوں گا مانو گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے میں تم پر دوسروں کو ترجیح دے دوں اور جس کو بھی میں امیر بناؤں تم میں سے ان سے بھی جھگڑو گے نہیں، اس کا بھی اطاعت کرو گے. ہاں، اپنی رائے ضرور ظاہر کرو گے جہاں بھی کہیں ہوگے، بولنے پر پابندی نہیں ہوگی. یہ میں نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے، متفق علیہ روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکر وعلی اثرۃ علینا وعلی ان لا ننازل امرہ لہ وعلی ان نقول بالحق انما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ دوسرا مرحلہ مشکل ترین مرحلہ ہے. لوگوں کے اندر ظاہر بات ہے اپنی رائے، اپنا خیال، میں کیوں کسی کی اطاعت کروں؟ ڈسپلن، فوج کا ڈسپلن ہے وہ تو ٹھیک ہے، آپ ملازم ہو کر گئے ہیں اور وہاں پر آپ کو فوج کا ڈسپلن جو ہے قبول کرنا ہی ہے، جو بھی حکم آئے گا ماننا ہے. دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، جو حکم آئے گا اس کو کرو. لیکن ظاہر بات ہے اسی طرح سرکاری ملازمت ہے، آپ ملازمت کر رہے ہیں، وہاں کا ڈسپلن ہے، قوانین ہے، پابندیاں کرنی پڑے گی. کوئی باس آپ کو ڈانٹ بھی دے گا، جھڑک بھی دے گا، کوئی آپس جاتی بھی کرے گا، برداشت کریں گے. لیکن یہ جو والنٹری آرگنائزیشن ہوتی ہے جس میں آپ کا مفاد کوئی وابستہ کا نہیں ہے بلکہ آپ کو الٹا اپنی قربانیاں دینے کے لیے ایک جماعت کے اندر آتے ہیں، وہاں کسی کی بات سننا اور ماننا اور قبول کرنا، کسی کی ڈانٹ سننا، یہ جو ہے مشکل ترین کام ہے، نفس کو جب تک مار نہ دیا. لہذا یہ ہے جو سب سے مشکل مرحلہ ہے، مشکل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اس لیے زور دے دے کر کہا گیا علیکم بالجماع، اور حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا ہے تزکیہ. اب ایسی تربیت ہو کہ دل کے اندر کوئی اور امنگ، کوئی اور ارادہ، کوئی اور مقصد باقی نہ رہے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح. یہی وہ بات تھی جو کمزوری تھی کہ جو مجاہدین افغانستان لڑ رہے تھے ان کے اندر میں موجود تھی، حکمت یار کہتا ہے میں کیوں نہ بناؤں گا حکومت، اور احمد شاہ میں کیوں نہ بناؤں گا حکومت. وہ جو آپس میں میں اقتدار کی وہ طلب وہ ہے کہ جس نے کہ اس فساد فی سبیل اللہ بنا دیا جہاد فی سبیل اللہ، کس قدر تباہی افغانستان میں آئی. اس لیے کہ جب تک یہ بات نہیں نکلتی ظاہر بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائیں گے، نفس اڑنگا لگائے گا اور آپ کو غلط راستے میں ڈال دیں. اور چوتھا مرحلہ ہے پیسو ریزسٹنس. 12 برس تک حکم یہ تھا مکے میں حضور کا صحابہ کو کہ چاہے تمہیں زندہ جلا دے تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس. ان 4 مراحل کے بعد اگر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اگر قوت فراہم ہو جائے، یہ اگر بہت بڑا ہے، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کب کوئی کام ہونا ہے. اس کی حکمت میں تو ریسپانس ملتا ہے، پہلے انبیاء کو نہیں ملا. حضرت موسیٰ 6 لاکھ کو لوگ لے کر نکلے تھے مصر سے، جب جنگ کا مرحلہ آیا تو پوری قوم نے کورا جواب دے دیا، فضا بنتا وہ ربوں کو فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، جا موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو ہم تو بیٹھیں گے ہی پر، نبی جمبت نہ جمبت گل محمد. اب کیا کرتے حضرت موسیٰ؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ مجھے تو اپنی اور اپنی جان اپنے بھائی کی جان کا اختیار ہے، باقی پوری قوم جواب دے رہی ہے میں کیا کروں؟ اب میرے اور ان ہنجاروں کے درمیان تفریق پیدا کر دے، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. 6 لاکھ کے مجمع سے صرف 2 آدمی نکلے تھے، یوشع ابن نون اور کالب بن یفنا، باقی پوری قوم نے پورا جواب دے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر ریسپانس ہو اور اگر معتدب تعداد میں ایسے لوگ جمع ہو جائیں جو وہ 3 شرطیں پوری کر رہے ہو، اپنے اوپر شریعت نافذ، نظم کے پابند، اور مقصود صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، تو پھر یہ کہ اقدام کیا جائے. وہ اقدام حضور کی سیرت میں ہے، قتال، جنگ. اور آج بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حرام نہیں ہے، آج بھی قتال. یہ غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، اور ہرگز نہیں. قتال جو ہے فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، ان میں سے کوئی شے ممنوع نہیں، البتہ اس کے لیے شرائط ہوتی ہے. پہلے دن سے حضور نے قتال نہیں شروع کر دیا، اگر یہ آپ کو مہیا نہ ہو جاتی عددی قوت تو شاید ابھی اور آپ دیر نہ کرتے اور کرتے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جب وہ آ جائے تو پھر آپ کے ہاں جو ہے اس میں ہمیں قتال ملتا ہے. آج کے دور میں البتہ یہ ہے کہ قتال کا معاملہ خصوصاً مسلمان ملکوں میں جہاں نیشن سٹیٹس بنی ہوئی ہے، اب نیشن سٹیٹس کے اندر حکومت ہے، حکومت کے پاس فوج ہے، ٹینک ہے، حکومت کے پاس ایئر فورس ہے، حکومت کے پاس جو ہے ہیلی کاپٹرز ہیں، حکومت کے پاس کیا نہیں ہے، تو یہ مقابلہ جو ہے فیزیبل نہیں ہے. میں حرام نہیں کہہ رہا، حرام نہیں ہے لیکن فیزیبل نہیں. اس کا متبادل جو ہے تمدن کا جو ارتقا ہوا ہے اس نے یہ دیا ہے، ایک عوامی تحریک، عوامی مطالباتی تحریک، ایک سیلاب کے معنی، لیکن منظم پرامن، کوئی توڑ پھوڑ نہ. یہ منظم پرامن تحریک ایک سیلاب کے معنی جو ہے حکومت کو بہا کر لے جا سکتی ہے. ہاں شروع میں حکومت جو ہے اس کے کہنے پر فوج گولیاں چلائے گی، یہاں لاہور میں بھی گولیاں چلی تھیں 1977 میں، لیکن یہ کہ پھر کھڑے ہو گئے تھے اشرف گوندل بریگیڈیئر کہ اب ہم فائرنگ نہیں کریں گے. 2 اور کھڑے ہو گئے، بھٹو صاحب نے چند دن پہلے ٹیلی ویژن پر اپنی کرسی کی دونوں ہتھیاں پکڑ کر کہا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، معلوم ہوا کرسی تو ڈول گئی، جو فوج کے بل پر تھی. لہذا بھٹو صاحب نے بلایا پی این اے کے وفد کو گفتگو، وہ تو دوسری بات ہے کہ ضیاء الحق جو ہے پہلے سے پورا نقشہ بنا چکا تھا، اس نے ٹیک اوور کرنا ہی تھا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایئر مارشل صاحب جو ہیں وہ ذرا علیحدہ، انہوں نے اپنی ڈفلی بجائی، لہذا وہ معاملہ علیحدہ. لیکن یہ کہ فوج ایک وقت میں آ کر اپنے ہاتھ اٹھا دیتی ہے، لیکن کچھ مارے گی، مرنے کے لیے تیار رہو، اللہ کا دین قائم کرنا ہے اور جان دینے کو تیار نہیں ہو، تو یہ تو انہونی بات ہے. وہاں تو یہ ہے کہ خود حضور کی خواہش یہ رہی ہے لوجد تو ان اقتلا فی سبیل اللہ ثم ہوا ثم اقتلا ثم ہوا ثم اقتلا، میری بڑی تمنا ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یہ تو حضور کی خواہش تھی. یہ دوسری بات ہے کہ قانون خداوندی میں کوئی رسول قتل نہیں ہو سکتے، نبی قتل ہو سکتے ہیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال حضور کی اس خواہش کو اللہ نے قبول نہیں کی. لیکن یہ ہے کہ یہ تو جب تک جانے دینے کا تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قسمت کی شاہی، مارو نہیں دینے کے لیے جانے تیار ہو جاؤ. یہ ہے آج کی دنیا میں آخری جو بھی اس کے لیے کام کرنے کا راستہ. اب یہ ہے وہ طریقہ کار جس سے ہٹ کر جہاں بھی آپ جائیں گے. اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے لال مسجد والوں نے، عبدالعزیز اور عبدالرشید برادران نے، کوئی جماعت تو بنائی نہیں، کوئی ملک گیر جماعت نہیں بنائی، کوئی اس کے رینکس، کوئی ان کے کارڈر سامنے نہیں آئے، کوئی ان کی دعوت کیا تھی، کس طور سے تھی، کچھ پتہ نہیں. وہ چھوٹی سی جگہ کے اوپر وہاں انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایک حیثیت ان کی وہ بن گئی تھی بہت عرصے سے، کیونکہ ان کے والد محترم مولانا عبداللہ شہید وہ وہاں پہ بہت عرصے تک رہے اور بڑے جری انسان تھے، بڑی باہمت انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان کی وراثت میں ان کو وہ جگہ بھی ملی ہے اور انہیں سپورٹ بھی ملی ہے، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں سپورٹ ملی ہے، اعجاز الحق صاحب سے تو ان کے جو ہے دوستانہ یا گھریلو قسم کے مراسم تھے. تو یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اس سے یہ کہ وہ طریقہ تو پورا نہیں ہوتا جس کے لیے کہ یہ جو ہے اقدام کر دیا جائے اور اس طریقے سے آ کر جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے. اب یہاں میں ایک اور اعتبار سے ذرا مسئلہ واضح کر دینا چاہتا ہوں. اس وقت یہ باتیں بڑے زور شور سے آ رہی ہیں، مجھے کل ایک فیکٹ موصول ہوا ہے اور بہت اہم آدمی کی طرف سے ہوا ہے کہ جب یہ حدیثیں ہم پڑھتے ہیں کہ بدی کو روکو طاقت کے ساتھ، پھر اگر ان روکنے کی کوشش کیے تو آپ ان سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ جو ہے امر بالمعروف نہی المنکر کا، اسے بھی سمجھ لینا چاہیے. امر بالمعروف نہی المنکر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے تین مدارج احادیث میں آئے ہیں. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک ضعف الایمان. تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ ہاتھ سے اسے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اس کی طاقت نہ ہو تو دل سے روکے، اور یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. یہ حضرت ابو سعید خدری سے مسلم شریف میں روایت ہے. اس کی ہم مضمون اور زیادہ واضح روایت جو ہے عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت کی طرف بھیجا اس میں کچھ نہ کچھ حواری اور کچھ نہ کچھ صحابہ اس کو ملتے تھے. یا خزونہ بے سنت ہی وہ یقتدونہ بے امر ہی، جو اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے. سما انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد ہمیشہ ایسے ناخلف آتے چلے گئے جیسے کہ ہمارے یہاں بھی بعد میں آئے. وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون مالا یفعلون و یفعلون مالا یؤمرون، جو کچھ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور جو کرتے تھے وہ تھا جس کا حکم نہیں دیا. بدعات ہیں، نئی نئی رسومات ہیں، نئی نئی تقریبات ایجاد ہو رہی ہیں جس کا کوئی حکم نہیں، نہ کتاب میں، نہ سنت میں، نہ صحابہ کے عمل میں. اس کے بعد فرمایا فمن جاہد بیدہ فہو مومن، جو ان کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف قلب کے ساتھ اپنے دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اب کس میں آئی ہے اصل میں؟ میں یہاں تو اوپر سے نیچے کا آیا ہے معاملہ، میں ذرا نیچے سے اوپر چل رہا ہوں. آپ کے دل میں اگر ایمان ہے تو آپ کے دل میں بدی کے خلاف یقیناً نفرت ہوگی. فرض کیجئے آپ میں ہمت نہیں ہے، حالات اتنے بگڑ گئے، زبان کھولنے پر بھی زبانوں پر تالے پڑ گئے، زبانیں گدیوں سے کھینچی جا رہی ہیں، لیکن دل میں نفرت شدید ہونا یہ ایمان کا کم سے کم درجہ، اضعف الایمان، جس کے بارے میں فرمایا اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بھی ایک عملی پہلو ہے. جب نفرت ہوگا تو تعاون نہیں ہوگا، جب نفرت ہوگا تو آپ اس کی چاکری اور نوکری نہیں کریں گے، کم سے کم وڈرا تو کریں گے نا اپنے آپ اس نظام کا جو ہے، آپ اس کا جو ہے وہ ایک پرزہ نہیں بنیں گے نفرت کا ہونا. تو پہلی بات جو ہے نفرت، یہ درجہ ہے ایمان کا. دوسرا درجہ جو ہے یہ عام ہے، کھلا ہوا ہے، زبان سے کہنا، نیکی کا پرچار، بدی سے روکنا، دیکھو بھائی خدا کے لیے یہ کیا غلط ہے مت کرو. حکومت سے بھی کہا جائے کہ دیکھو یہ غلط ہے. دین و نصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، دین تو نام ہی ہے خیر خائی کا. پوچھا کیا کس کی خیر خائی؟ اللہ کی خیر خائی، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے امام، حکمران، ذمہ دار، لیڈر اور ان کے عوام. تو عوام سے بھی کہا جائے اور لیڈروں سے بھی کہا جائے، حکم سے بھی کہا جائے، کام مہلت سے مت کرو. یہ زبان سے کہنا جو ہے یہ ہر حال میں آپ کے اوپر ہے. اور اس میں پھر کہا گیا ہے کہ کلمۃ حق عند سلطان جائرین افضل الجہاد. ایک ایسا سلطان ہے کہ جس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اگر وہاں اس کے سامنے زبان کھول دی کلمہ حق کہا تو گردن اڑوا دے گا، تو اس وقت اس کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑا جہاد، اونچا جہاد. اس سے اوپر کا جو مرحلہ ہے طاقت کے ساتھ، اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں. طاقت کے ساتھ جو ہے یہ اقتدار اور اختیار کے بغیر آپ نہیں عن المنکر نہیں کر سکتے. لیکن اقتدار اور اختیار ایک ہوتا ہے نیچرل، ہر شخص اپنے گھر کے اندر حکمران ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر آپ تشدد بھی کیجئے، انہیں غلط باتوں سے روکیے. حدیث میں آتا ہے ایک خاص عمر کے بعد جو ہے بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا مارو اس کو. یہ مغرب کا نظام ہے، کچھ نہ کہو، ہاتھ نہ لگانا، یہ نہ کرنا، روک ٹوک نہ کرنا، یہ اسلام میں تو نہیں ہے. امر بالمعروف تو ذمہ دار ہو. لہذا یہ اختیار کیونکہ آپ کو ہیڈ آف دی فیملی کی حیثیت سے حاصل ہے، جہاں بھی وہ فیملی سسٹم موجود ہو. اب ویسٹ میں تو رہا ہی نہیں نا، وہاں تو آپ کسی بچے کو ہاتھ لگا دیں فوراً فون کر دے گا، پولیس آئے گی اس بچے کو لے جائے گی اور آپ پر مقدمہ بن جائے گا. ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ڈانٹ بھی نہیں سکتے، یہاں تو صورت حالیہ بن گئی. بہرحال اسلام میں تو یہ نہیں، اسلام میں تو خواتین کے بارے میں بھی ہے، بیویوں کے بارے میں بھی ہے. اگر نشوز کا اندیشہ ہو، سرکشی اور نافرمانی، تو مارا جا سکتا ہے، بیوی کو بھی مارا جا سکتا ہے. ہاں حضور نے فرمایا ہے چہرے پر نہ مارا جائے، اور کوئی ایسی مارنا ہو جو جسم پر جو ہے وہ اثر چھوڑ جائے، لیکن اسلام میں تو یہ ہے. لیکن وہاں اختیار اور اقتدار ہے آپ کے پاس. اسی طرح کوئی کہیں پر قبیلہ ہے، قبیلے کا نظام ہے، اس کا قبیلے کا سردار بھی، اسے اختیار حاصل ہے. لیکن ایک ایسی نیشنل سٹیٹ جیسے آج کی ہماری یہ پاکستان ہے یا دوسرے مسلمان ممالک ہیں، ان میں جب تک آپ حکومت کی سطح پر تبدیلی نہیں لاتے اور اختیار اور اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا، آپ خود بالجبر لوگوں کو بدی کے خلاف جو ہے ان کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے. اسی لیے میں نے آیت آپ کو سامنے پڑھی سورہ حج کی، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں، طاقت دے دیں، قوت دے دیں، حکومت دے دیں، غلبہ دے دیں، تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکات کا نظام قائم کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. لیکن یہ ہے شرط، الذین امکناہم فی الارض. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے یہ جو معاملہ ہے، اب ظاہر بات ہے کسی محدود جگہ پر نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی چھوٹا سا جزیرہ ہے، چند لاکھ کی آبادی ہے، چند ہزار آدمی بھی وہاں پر جمع ہو کر ایک جماعت کی شکل میں کھڑے ہو جائیں گے، وہ حکومت کو بدل دیں گے. لیکن جہاں کروڑوں کی آبادی ہو، وہاں تو کم سے کم لاکھوں کی تعداد میں تو وہ لوگ ہونے چاہیے جو منظم ہو. اور وہی تین چار شرطیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، دلوں میں ایمان ہو، عمل میں شریعت پر عمل جو ہے موجود ہو، اور ایک شخص سے بیعت سمتاعت ہو، اس کے حکم کے اوپر حرکت کرے اور جب حکم دے رک جائے، اور یہ کہ کوئی اور مقصد سامنے نہ رہے سوائے شہادت ہے مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ شرطیں پوری کرنے والے لاکھوں افراد پر مشتمل جب تک کہ کوئی جماعت نہ بنے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بغیر کوئی اقدام کر کے اپنے ہاتھ میں لے لینا، کوئی اپنی عدالت بنا لینا، کوئی اپنا جا کر جو ہے لوگوں کو اغوا کروا کے اور پھر ان سے توبہ کروانا، اور ان عورتوں کو جو ہے وہ برقع اڑھا کے پھر مسجد سے رخصت کرنا، یا اگر وہ جو بھی کچھ ہو رہا تھا، جو بھی مساج ہوتا ہے دنیا میں یہی ہوتا ہے، ویسٹ کا معاملہ یہی ہے، پوری مغربی تہذیب آپ کے یہاں آ رہی ہے. اب ایک ڈانسنگ، ایک ہماری جو وزیر ہیں مرکزی حکومت کی، انہیں ڈانسنگ سینٹر کھولنے کا جو ہے لائسنس مل گیا، جی 11 میں غالباً ہے. اسی طریقے سے شراب خانہ پہلے سے وہاں سے تہذیب رفتہ رفتہ آ رہی ہے، وہاں سے مساجد کے خاتمے کی شکل ہو رہی ہے ایک ایک کر کے، اور یہ چیزیں جو آ رہی ہیں. مساج سینٹر کیا ہوتے ہیں؟ وہاں مردوں کو مساج کرتی ہیں عورتیں، عورتوں کو مساج کرتے ہیں مرد. یہ تو وہاں کا نظام ہے، مغرب کے اندر سارا نظام یہی ہے. یہ جو ان کی صورتحال ہے اس میں، لیکن اس میں اپنے ہاتھ میں یہ قانون لے لینا اور اس کا جو ہے معاملہ جو ہے نہیں الملک تھا تو نہیں الملک، کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو ہے اس طریقہ کار کے خلاف ہے. یہی وجہ ہے کسی دینی جماعت نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ہم بھی ان میں شامل ہیں. ہم نے بھی یہ کہا مقاصد ان کے صحیح, مطالبات ان کے صحیح, نیتیں ان کے صحیح, جذبہ ان کے صحیح, طریقہ کار صحیح نہیں. اور یہی جو ہے ان کے حلقے کے باقی علماء کا تو ظاہر بات ہے, کیونکہ یہ دیوبندی حلقے کے لوگ تھے تو اور کسی کا تو کوئی بولنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا ان کی حمایت میں. لیکن یہ کہ دیوبندی حلقے میں وفاق المدارس نے ان کی رکنیت ختم کی ہے اور ان کا جو ہے ان کو گویا کہ صدا دی ہے خود کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. یہ ہے پس منظر اس کا کہ نہیں عن المنکر کا یہ نہج ہے کہ جو کرنا ہے جس پر کہ عمل کرنے سے بات بنتی ہے. اور یہ ہے اصل میں طریقہ وہ کہ انہذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله. دیکھو یہ ہے میرا راستہ حضور سے کہلوایا جا رہا ہے اور یہ میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے. اس راستے کو اختیار کرو اور اگر اس سے ہٹ کر تم نے کوئی اور راستے پگڈنڈی اختیار کی تو اب تم گمراہ کر دیے جاؤ. اب آئیے سوال پیدا ہوتا ہے اس مسئلے نے اس قدر بھیانک شکل کیوں اختیار کی. اس ضمن میں میں پورے انشراح صدر سے کہہ رہا ہوں, میرا پہلے بھی بیان شاید آپ کی نظروں سے گزر چکا ہوگا. میں تقریباً یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں تم سوئے زن سے کام لیتے ہو. سوئے زن دیکھیے آثار بھی تو کوئی شے ہوتے ہیں. اللہ کو میں نے دیکھا نہیں, حق میری دسترس سے باہر ہے, حق کے آثار دیکھتا ہوں میں. آیات الہیہ ہیں ان کے حوالے سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے. پھولان زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, دیکھو اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, اسی سے اللہ کو پہچانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بدنیتی اور پوری طرح سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس معاملے کو آگے بڑھایا ہے صدر پرویز مشرف. اس میں کسی شک و شبہ کی میرے اندر گنجائش نہیں. چھوٹا سا معاملہ تھا, سادہ سی بات تھی, ایک کہیں پھنسی نکل آئے, آپ دو دن کوئی اینٹی بایوٹک دیجئے وہ بیٹھ جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی, وہ بڑھنے دیجئے, پکائیے اس کو, پکائیے پکائیے پکائیے. جس زمانے میں ابھی اینٹی بایوٹکس ایجاد نہیں ہوئی تھی یہی کرتے تھے, پھر پکاتے تھے اس کو, اس کی فومنٹیشن ہو رہی تاکہ جلدی پک جائے, جلدی پھوڑا پکے تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر شگاف دیا جا سکتا. انہوں نے پھوڑے کو پکایا ہے, بڑھایا ہے, ایک بہت بڑا فینومینن بنایا ہے, پھر اس کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کیا ہے تاکہ دنیا میں وہ ایک بہت بڑے ہیرو کی حیثیت سے آ جائے. اندرون ملک ان کے اقتدار کی جو ہے نیا ڈول چکی تھی, جو صورتحال ہو چکی تھی آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک طرف تو جو ججز کا معاملہ ہوا, جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کے خلاف ریفرنس کا معاملہ 9 مارچ سے شروع ہوا اور جو طوفان آیا اس ملک کے اندر, بل انبلیویبل, بالکل کوئی شخص سمجھ سکتا ہی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کا فینومینن پیدا ہو سکتا ہے. میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں تو تقریباً مایوس تھا اس ملک سے, اس کے مستقبل سے, اس کی قوم سے کہ مر چکے ہیں, ان میں کچھ نہیں ہے, اٹس نو یوز ہٹنگ دی ڈیڈ ہارس, مری ہوئی قوم. لیکن اس کے بعد میرے اندر پہ ایک امید کی کرن مجھے نظر آئی ہے. یہ صورت حال جو تھی, جس طریقے سے بوکھلا گئے ہیں, جس کا رد عمل اس قدر جو ہے کراچی کے اندر 12 مئی کو جو ہوا ہے, قتل عام ہوا ہے اور ان کی الائی جماعت نے جو کچھ وہاں کھیل کھیلا ہے, یہ سب بتا رہا تھا کہ ان کی اب جیسے بوکھلا سا جاتا ہے کوئی انسان. پھر یہ کہ جو اے پی سی ہو رہی تھی اس کے اندر بھی معاملہ چل رہا تھا, تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ اندر تو اب میرا معاملہ جو ہوتا رہا, ہر ایک کے ساتھ ہوا ہے. ایوب خان کا بھی ایک سنہری دور تھا, اس نے گزارا, اس کے بعد بہرحال اس کی نیا ڈولی ہے, پھر یہی سب کچھ جو ہے ہوتا آیا. اسی طریقے سے اب یہ شروع ہو چکا تھا تو اب انہیں باہر کی سپورٹ کی شدید ضرورت تھی اور اس کے لیے یہ دکھانا کہ دیکھو یہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے یہ اس ملک کے مرکز تک میں پہنچ چکی ہے اور اس حد تک پہنچ چکی ہے اور صرف میں ہوں کہ جو اس کو کش کر سکتا ہوں. کوئی جو سیاسی حکومت یہاں پر بن جائے گی, خالص سیاسی حکومت, وہ اسے نبردازمہ نہیں ہو سکتی. یہ ہے وہ چیز جس کا کہ واقعتا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے, اس نے بڑھنے دیا ہے, یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑا خوفناک صورت اس کی بنا کر دنیا کو دکھایا گیا ہے. اور یہ کہ اس کو جو اس کا مقصد تھا اس نے حاصل کر لیا. امریکہ سے شاباش آ گئی, سب سے پہلے برطانیہ سے شاباش آ گئی تھی اور یہ معاملہ تو ایسا ہے, اس میں چین سے بھی شاباش آئی ہے. اس لیے کہ ایک بات جان لیجئے, اس وقت دنیا میں جو دو بڑے مسئلے چل رہے ہیں امریکہ کے, افغانستان اور عراق, عراق کے معاملے میں دنیا میں کوئی طاقت اب امریکہ کے ساتھ نہیں. برطانیہ تھا وہ بھی پیچھے ہٹ رہا ہے, لے دے کے آسٹریلیا شریف ہے, ان کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, کوئی ساتھ نہیں آیا, بالکل نہیں آیا. یو این او ساتھ نہیں آئی، ان کے الائنس ساتھ نہیں آیا، کچھ نہیں آیا. لیکن افغانستان کا معاملہ اور ہے، یہاں پورا کفر جمع ہو چکا ہے. افغانستان میں ان کی سپورٹ کے لیے پورا نیٹو موجود ہے، پورا یورپ موجود ہے، نیٹو ہی وہاں پر سارا معاملہ کر رہا ہے. پھر رشیا ان کی سپورٹ پر ہے، چائنا ان کی سپورٹ پر، کیونکہ اسلام کا خطرہ ان سب کو محسوس ہو رہا ہے. رشیا کے جسم میں بھی آپ کو معلوم ہے ناسور کی طرح پر جو چچنیا کا معاملہ ہے، ناسور ہے ایک بڑا. اسی طریقے سے یہ جو چنکیانگ کا معاملہ ہے چائنا کا، یہاں پر بھی مسلم تحریک ہے. وہ جو احیاء ہے وہ تو پوری دنیا میں ایک جذبہ جو ہے اٹھا ہے ایک وقت کے اندر، وہ موجود ہے، انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہے موجود. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ اس فنڈامنٹلزم کو ختم کر دیا جائے. اس موضوع پر بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے ہمارے ایک ساتھی نے، عابد اللہ جان. یہ بھی ایک صحافی تھے، پٹھان صحافی، سرحد سے تعلق رکھنے والے. جیسے حیات اللہ خان وہاں پر قتل کیے گئے تھے، ایسے ہی ان کو بھی دھمکیاں مل چکی تھیں، پیچھا ہو رہا تھا. انہوں نے وہاں کے این جی اوز کے بہت سے معاملات بے نقاب کیے تھے کہ کس طریقے سے وہاں لوگوں نے پیسے کمائے ہیں، گورنر نے اور وزراء وغیرہ نے. تو وہ بار یہاں سے بھاگ گئے، اب جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ہے، پناہ گزی ہیں. وہ کتاب لکھی ہے افغانستان دی جینیسس آف دی فائنل کروسیڈ. یہ آخری کروسیڈ جو ہے افغانستان، اس کا مرکز ہے سر. اور اس کے اوپر جو ہے اب یہ امریکہ کے اندر بھی تقریباً یہ کنسنسس ہے کہ افغان عراق سے تو نکلو، باقی یہ لڑے مرے، ایک دوسرے کو قتل کریں، دفاع ہوا ہمارا کیا بگڑتا ہے. لیکن افغانستان کے اندر کنسولیڈیٹ کرو اپنی طاقت کو، اور وہاں پر مضبوط پنجے جماؤ، کیونکہ وہاں پر ہے فنڈامنٹلزم. عراق کے اندر فنڈامنٹلزم اس نوعیت کا تھا ہی نہیں، ہے بھی تو وہ شیعہ فنڈامنٹلزم ہے. بہرحال یہ جو ہے میرے نزدیک کہ انہوں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، باہر کی سپورٹ جو ہے وہ انہیں یقیناً اثر نو رینیو ہو گئی ہے. ورنہ کچھ ایسے آ رہے تھے فیلرز کہ باہر والے بھی اب کچھ مایوس ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو یہاں پر رہنا چاہیے ہی. اس کے ساتھ ہاں بے نظیر جڑ جائے، کوئی اور جڑ جائے، اور بے نظیر ہی کا معاملہ ہے جو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، اس کے خلاف ایک مقدمہ تو واپس لیا جا چکا ہے. اور اس نے جو ہے اس اقدام کی، اس نے اور الطاف حسین دونوں نے پوری طریقے سے تائید کی ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے. تو یہاں پر اصل میں اب ایک دوسرا بڑا جوا جو کھیلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹریم سیکولر پارٹیز کو جمع کر کے ایک ان کی حکومت یہاں پر بن جائے عوامی سطح پر. ایک طرف یہ کہ مذہبی انتہا پسند ان کے قول کے مطابق ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو سکتی، رد عمل ہوا ہے، شدید ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ رد عمل جاری رہے گا، اس کے ختم ہونے کا سوال نہیں. اس حوالے سے یہ بات جو ہے، اور لیکن ایک وہ معاملہ چلے گا، اور ایک نیچے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیول کے اوپر پولرائزیشن جو ہے، انتہائی پولرائزیشن جو پہنچے گی. اور یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمارے ملک کے اعتبار سے یقیناً نہایت خوفناک اس کے نتائج نکل سکتے ہیں. ایک بات اور بھی میں آپ سے عرض کر دوں، ویسٹ بھی ذرا ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے. پہلے ان کا آج سے چند مہینے پہلے جو رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ آئی تھی اور اس کی جو سفارشات تھیں وہ یہ تھی کہ مسلمان چار قسم کے ہیں، ان چاروں کو علیحدہ علیحدہ ڈیل کرو. ایک فنڈامنٹلسٹ ہیں جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں، ایک سیاسی پولیٹیکو کو سوشو اکنامک سسٹم، وہ ہمارے دشمن ہیں، انہیں ختم کرنا ایٹ اینی کاسٹ. ایک ٹریڈیشنلسٹ ہیں، وہ جو مذاہب میں ہے، مساجد میں ہے، قال اللہ قال رسول کرنے والے، روایات پسند، قدامت پسند علماء، یہ ایز سچ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، ان کے سامنے نظام کا تصور نہیں ہے. لیکن اگر کہیں فنڈامنٹلسٹ سے مل جائیں، جڑ جائیں، تو پھر بہت خطرناک. لہذا پہلی بات تو یہ کہ انہیں علیحدہ رکھو ایک دوسروں سے، اور نمبر دو یہ کہ ان ٹریڈیشنلسٹ کو آپس کے اختلافات کے اندر الجھاؤ، ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکاؤ. تیسرے ماڈرنسٹ ہیں، یہاں مسلمانوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب حرام نہیں ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے، شراب پی کے مدہوش ہو جانا آرام ہے، پردہ پردہ اسلام میں کوئی نہیں ہے. جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں پردہ تو ایک کلچر ایک تھا بس، وہ کوئی اس کا کوئی حیثیت گیری نہیں. یعنی وہ لوگ کہ جو اس مسلمان تہذیب کو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل بنانے کے لیے نئی تعبیرات کر رہے ہیں، یہ ماڈرنسٹ ہے. ان کو جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ایکسپوجر دیا جائے، اس لیے ظاہر بات ہے کہ ان کی مسجد میں تو ان کی کوئی بات سنے گا نہیں، انہیں ایکسپوجر تو وہاں نہیں ملے گا، ٹریڈیشنلسٹ کو تو وہاں ملے گا. تو انہیں ذرا جو ہے ٹی وی کے اوپر جو ایکسپوجر دیا جائے. اور چوتھے سیکولر ہیں، جو ڈائی ہارڈ سیکولرز ہیں مسلمانوں کو، وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں. تو یہ 2+2 کا انہوں نے تقسیم کی تھی. اب جو بات آگے بڑھ گئی ہے، نیو کانس جو ہے امریکہ کے اندر اور جو ان کا ایکسٹرا جو رائٹس ونگ ہے، وہ تو کہتے ہیں شریعت بھی ایول ہے، یہ شریعت کا لفظ، قرآن ایول ہے، یعنی یہ کہ اب معاملہ جو ہے ٹریڈیشنلسٹ کے خلاف بھی انہیں پوری مہم چلانی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مدرسے ہوں گے تو وہاں قرآن تو پڑھایا جائے گا نا، قرآن کے متن کو تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، آپ کہیں ضائع کر ہی نہیں سکتے، بدل ہی نہیں سکتے، اس کی تعبیرات آپ ماڈرنسٹ لوگوں کے ذریعے سے کروا لے لیکن مدرسوں میں تو اصل قرآن پڑھایا جائے گا، وہاں تو آئیں گی جہاد کی آیات بھی آئیں گی اور قتال کی آیات بھی آئیں گی، ساری آئے گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے یہ غذا دینے والا جو ہے معاملہ، وہ تو سورس وہ تو مدارس ہی ہے، تو ان مدارس کے معاملے کے اندر جو ہے اب اس کے اوپر خراب کوئی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب ایک فہرست تو بن چکی ہے مدارس کی کچھ کی، جن کے بارے میں جو ہے وہ ان کی یاداشت کی جائے گی اس اعتبار سے کہ پوری تحقیقات جو ہے جاری کی جائے۔ بہرحال یہ معاملہ ہے جو سے آگے بڑھ رہا ہے، مساجد اور مدارس کے خلاف بھی یہ نقطۂ آغاز ہے اس کروسیڈ کا جو لال مسجد اور جامع حفصہ سے ہوا ہے۔ اب اس معاملے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو خونی ڈرامہ کھیلا گیا ہے انتہائی شفافی کے ساتھ، اس کو مکمل کرنے کے بعد جو سوالات اٹھے ہیں ابھرے ہیں، تعداد شہداء کتنی ہے، 100 یا ہزار یا ہزاروں، جیسے پتا کرنے، ایک اطلاع آئی تھی پمس جو ہے پاکستان انسٹیٹیوشن آف میڈیکل سائنسز کے، 350 خواتین کی لاشیں وہاں تھیں، وہ کہاں گئیں؟ سوالات تو ہیں نا دنوں، یا یہ اطلاع غلط تھی؟ سوالات تو ہیں، میں تو نہ ان کی تکذیب کر سکتا ہوں نہ تصدیق کر سکتا ہوں، لیکن سوالات تو سامنے آتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اسلحہ کے جو انبار دکھائے گئے ہیں یہ پہلے سے تھے یا بعد میں لا کے رکھ دیے گئے، جو پولیس کا ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کی گاڑی میں ہیروئن رکھ دی اور آپ کو پک پکڑ کے چالان کر دیا، کہیں ہتھیار ڈال دیے آپ کے کھاتے کے اندر، آپ کے خلاف مقدمہ بنا دیا، کیونکہ اگر یہ ہتھیار موجود تھے تو استعمال کیوں نہیں ہوئے، اگر راکٹ لانچرز موجود تھے تو استعمال کیوں نہیں ہوئے۔ یہ سارا معاملہ جتنا ہے جتنا شور ہنگامہ تھا، لیکن یہ کہ وہ کہاں گئے ہتھیار، اور یہ ہتھیار کہاں سے آئے، پھر یہ کہ وہ غیر ملک کی اکثریت پسند کہاں چلے گئے، وہ دو تین لڑکے جو ہے ان کے بارے میں شک ظاہر کیا گیا، ان میں سے بھی معلوم ہوا کہ ایک کہوٹا کا ایک فلاں کا، وہ ان کی جو ہے وہ شناختی ہو گئی، کوئی غیر حکومت آئی ہو گئی۔ ان سب کے پس منظر میں یہ متفقہ مطالبہ ہونا چاہیے اس ملک کے اندر کہ اعلی سطحی عدالتی تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے ذریعے سے، اور اس کی رپورٹ منظر عام پر آنی چاہیے تاکہ جو بھی اصل مجرم ہے اس کے پیچھے ان کی نشاندہی ہو اور ان کے اوپر پھر مقدمات قائم کیے جائیں۔ کچھ یہ بھی محسوس ہوتا ہے، یہ جو رد عمل کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگا، شدید رد عمل سوات دیر کے علاقے کے اندر، ڈیرہ اسماعیل خان میں، قبائلی علاقے میں وہ جو صلح ہوئی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، یہ علاقے اصل میں اچھی طرح جان لیجئے، میں آپ کو ان کا پس منظر بتا دینا چاہتا ہوں، یہ علاقے وہ ہیں کہ جنہوں نے انگریز کی حکومت کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا، انہی علاقوں میں 225 برس قبل تحریک شہیدین عظیم تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد بریلوی رحمہم اللہ، وہ شہید ہوئے ہیں سینکڑوں مجاہدین کے ساتھ، یہ علاقہ تو نہیں تھا، یہ سوات بنیر اور یہ مالاکنڈ کا علاقہ، یہ جو نوشہرہ سے اوپر کے علاقے ہیں، یہ سارا کا سارا علاقہ تھا جس میں وہ جہاد، عظیم جہاد، واقعہ یہ ہے کہ دور صحابہ کے بعد عظیم ترین جہاد، خالص اسلامی جہاد تو وہ تھا۔ پھر ان کی شہادت جو ہے 1831 میں جو ہوئی ہے بالاکوٹ، اس کے بعد بھی بہت عرصے تک مجاہدین نے ناک میں دم کیے رکھا ہے انگریزوں کا، یہ پورا علاقہ جو ہے بنیر کا، سوات کا، باجوڑ کا، یہ علاقہ جو ہے وہ ہے کہ جس کے اندر مجاہدین جو ہے انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ وزیرستان میں فقیر و کے پی، اس نے ناک میں دم کیے رکھا انگریز کا، یہی تو وجہ ہے نا کہ انہوں نے ان علاقوں کو ایک آزاد حیثیت دے دی کہ بابا ٹھیک ہے تم رہو، اور ہمارے ہم تمہیں پیسے دیتے رہیں گے، تمہارے ملکوں کو، تمہارے سرداروں کو رشوت دیتے رہیں گے، وہ کچھ تمہیں بھی بانٹتے رہیں گے، لیکن تم بیٹھے رہو گھروں کے اندر. اس علاقے کے اندر مذہب کی شاعر، مذہب کے بنیادی جو شاعر ہیں وہ ان کے کلچر کا جز ہے، آپ انہیں کھینچ کے نکال نہیں سکتے، وہ ہیں ان کے اندر. اور میں اس سے بھی بڑھ کر آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے ادیب اور عالم مصری علامہ شکیب ارسلان، ان کا ایک جو ہے حوالہ دیا تھا مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کوہ ہندو کش اور کوہ ہمالیہ کے مابین جو ایک تکون ہے، یہ دیکھیے جو پامیر سطح مرتفع ہے جس کو کہتے ہیں روف آف دی ورلڈ، اس سے یہ پہاڑ مختلف نکل رہے ہیں، ہمالیہ نکل رہا ہے، ادھر سے کوہ ہندو کش ہے، ادھر سے وہ جو کراکرم ہے یہ جہاز. لیکن یہ جو کوہ ہندو کش اور ہمالیہ کے درمیان جو علاقہ ہے، اس میں جو قوم آباد ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں اگر اسلام ختم ہو جائے تب بھی یہاں ختم نہیں ہوگا، یہاں کی نبضیں چلتی رہیں گی، یہ وہ علاقہ ہے. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اس سے جو رد عمل ہوا ہے وہ شدید ہوگا. میں تو حیران ہوں کیسے کہہ رہے ہیں قاضی حسین احمد صاحب کہ فوج واپس بلا لو اور میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں وہاں پر. لیکن یہ کہ بہرحال مجھے تو جو بھی وہاں کے ظاہر بات ہے وہیں سے صوفی محمد کی تحریک اٹھی. اب صوفی محمد بھی ایک وقت میں آپ کو یاد ہوگا 80,000 کا جلوس لے کر آ گئے تھے دریائے اٹک پر. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ چھوٹے علاقے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، چھوٹے علاقے میں ایک ملک گیر تنظیم ہو اور پاکستان کے حوالے سے لاکھوں افراد اس میں شامل ہو اور بیعت کی ہوئی ہو کہ جو حکم دیں گے اس پر عمل کریں گے، اس کے بعد کوئی اقدام کیا جائے، تب تو نتیجہ خیز ہوگا، ورنہ ایسی چھوٹی موٹی جگہوں سے تو نہیں. مالاکنڈ بھی کوئی ملک تو نہیں ہے، لیکن یہ ملک اور خاص طور پر جبکہ اب افغانستان سے بھی در اندازی شروع ہو گئی، امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب تو ہم جو ہے ایکشن کریں ہی گے، مشرف اجازت دے یا نہ دے، اس لیے کہ صورتحال وہاں بگڑ رہی ہے. وہ بگڑے گی، بہت بگڑے گی، بہت بگڑے گی، اور یہ ہمارے لیے بہت نقصان دے گا. بھارت جو ہے وہ تو بغلے بجائے گا کہ تمہارا جہادی کلچر تم نے ہمارے گلے ڈالی تھی بلا، اب یہ تمہارے گلے پڑ گئے کہ نہیں. صورتحال تو یہ ہے. اور اس میں مولانا فضل الرحمان نے جو بات کہی ہے دو مرتبہ، خاص طور پر وہ سیاسی آدمی ہے، اگر بے نظیر سے اس کی صدر مشرف کی ڈیل ہو جاتی ہے تو ملک ٹوٹ جائے گا. ہی از آن ریکارڈ، ہی سیڈ اٹ ٹوائس. اور میں سمجھتا ہوں وہ اسی حوالے سے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ اس طرح کے سیکولرزم کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا. جیسا کہ بے نظیر بھٹو کہتی ہے اسلامی صدائیں وحشیانہ ہیں، یہ اس طرح کا سیکولرزم جو ہے، اسلامی شاعر کی اس طریقے سے بے حرمتی اور کتاب و سنت کی ایسی نفی جو ہے وہ وہاں پر قابل برداشت نہیں. اس حوالے سے ملک کے مستقبل کے اعتبار سے کافی سوالات اب ذہنوں میں پیدا ہو چکے ہیں. اور میں آپ سے عرض کر دوں صاف دل کی بات، کچھ عرصے پہلے تک مجھ پر شدید مایوسی، اور میں کہتا بھی رہا ہوں مایوسی طاری ہو چکی کہ پاکستان اپنے خاتمے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے. اس لیے کہ یہ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک منفی ایک مثبت. منفی سبب تھا ہندو کا خوف، ہندو کھا جائے گا، ہندو جو ہے ہمیں دبا لے گا، ہندو ہمارا مذہب بھی تبدیل کروا دے گا، ہماری زبان تبدیل کرا دے گا، ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، ہمیں دبا دے گا، ایک خوف تھا. اور 1906 سے لے کر جب مسلم لیگ کی ولادت ہوئی ہے ڈھاکہ میں، 1930 تک جبکہ علامہ اقبال نے خطبہ دیا الہ آباد میں، اس وقت تک صرف یہ 24 برس جو ہے یہی ایک نقطہ تھا، تحفظ 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 تحفظ. 30 میں مثبت بات آئی کہ نہیں، احیاء اسلام، اسلام کا آپ چاہتے ہیں کہ وہ نمونہ خلافت راشدہ کا کہ جو ملوکیت کے دور کے پیچھے چھپ گیا ہے، اسلام کے چہرے پر جو داغ اور دھبے آ گئے دور ملوکیت کی وجہ سے، دور بنو امیہ اور دور بنو عباس سے تو دور ملوکیت ہے، دنیا ان کے حوالے سے اسلام کو پہچانتی ہے، ان دھبوں کو ہٹا کر اصل اسلام گویا کہ خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں قائم کرے. یہ مثبت اپیل تھی. نہ ہم نے ادھر پیش رفت کی، کوئی رفت نہیں کی، پتر نہیں کی، کچھ بھی نہیں. اور دوسری طرف یہ کہ وہ دوستیاں اور وہ جفے جو ہے محبت کے، وہ راگ الاپے جا رہے ہیں. آپ کا اس پنجاب کا جو ہے چیف منسٹر دو مرتبہ آ کر کہہ گیا لاہور میں آپ کے سامنے، یہ لکیر مٹا دو جی، یہ کائے کے لیے لکیر رکھ رہی ہے، ہم تو ایک ہیں. اڈوانی کراچی میں کہہ گیا کہ اب تو جو ہے کنفیڈریشن ہو ہی جانی چاہیے وغیرہ وغیرہ. جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے خاتمے کی دنیا میں پیشن گوئی ابھی کی جا رہی ہے. ان حالات میں اب کرنا کیا چاہیے؟ میرے نزدیک تین باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے بقا اور سالمیت کے لیے اس کی نظریاتی اساس کا شعور دوبارہ اجاگر کیا جائے. اثر نو اس پر بڑے شکوک و شبہات کے پردے پڑ گئے. ہمارے ہاں کے سیکولر طبقے نے، ملحد طبقے نے، لیفٹسٹ لوگوں نے کہا کوئی نظریہ پاکستان کی کوئی شے نہیں تھی، یہ خام خواہ کی بات ہے، یہ تو مسلمانوں کے گھر کے طور پر. تو مسلمانوں کا گھر تو اور بھی، یعنی ہندوستان کے اندر بھی تو مسلمان ہیں، پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ہے پاکستان میں لانا تھا ممکن تھا. یہ تو ایک نظام تھا جس کے مطابق موجودہ ہوا ہے کہ جو مائنورٹی پروونسز کے لوگ تھے انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دی 1946 کے اندر، حالانکہ انہیں پتا تھا یو پی تو نہیں آئے گا کبھی پاکستان میں، وہاں کیوں مسلم لیگ کو ووٹ ملے؟ وہ پاکستان کو ووٹ ملے تھے، مسلم لیگ کو نہیں ملے تھے، پاکستان کو ملے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جیسا کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. تو یہ نقشہ تھا، اس کے لیے میں نے اپنی سی کوشش کی ہے. یہ علامہ اقبال قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کے نام سے میں نے ایک کوئی سوا دو گھنٹے کی تقریر کی تھی جو کنونشن سینٹر ہے اسلام آباد میں. میں تو حیران ہوا تھا میں اجازت کیسے دے دی. بہرحال کچھ نہ کچھ وہاں پہ سرکاری جو عہدیدار ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں کوئی نرمی ہے دین کے لیے، انہوں نے ہمیں اجازت دے دی. وہاں میں نے تقریر کی تھی جو کتابچے کی شکل میں شائع ہو کر یہاں آ گئی ہے. اس کو پڑھیں، اسے عام کریں، اسے پھیلائیں. ہماری کوئی رائلٹی نہیں، آپ اسے خود چھاپیں، تقسیم کریں، بیچیں، جو چاہیں. بڑے پیمانے پر اس کو فاشایا ہونا چاہیے. کتابچے کا پڑھیے، مطالعہ کیجیے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں علامہ اقبال، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان اور اس سے انحراف کے نتائج کیا نکلے ہیں، یہ میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. نمبر دو، یہ دستور پاکستان میں جو منافقت ہے، میں سب لفظ استعمال کر رہا ہوں، منافقت کا پلندہ، اس میں پورا اسلام موجود ہے لیکن چور دروازے ایسے ہیں. جیسے کہ ایک منافق کون ہوتا ہے؟ پکا مسلمان. حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا عبداللہ ابن ابی کھڑا ہو کر، اور پہلے کہتا تھا کہ دیکھو لوگوں توجہ سے سنو بات، یہ اللہ کے رسول ہے، تھا منافق اعظم. تو دستور میں پورا اسلام ہے. قرارداد مقاصد کے ساتھ صرف ایک جملہ اور اگر ایڈ کر کے دو اے میں لایا جاتا ہے، اسے پہلے وہ جباچا تھی ضیاء الحق لے کر آیا، لیکن یہ ایک جملہ کا اضافہ چاہیے تھا کہ اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن. بس بات ختم، کسی اور دفعہ کی ضرورت ہی نہیں. قرارداد مقاصد پورے دستور پر حاوی ہے اور اسلام آ گیا. اسی طریقے سے 227 الف اس کے اندر ہے. یہاں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کی جائے گی، لیکن اسے باندھ دیا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ کہ وہ رپورٹیں پیش کرتی رہے گی. اب رپورٹوں کے امبار لگ گئے، دستور میں ہے ہی نہیں کہ اس کی رپورٹ لازمن پیش بھی ہوگی کہیں. کوئی وہ جو ہے کوئی رپورٹ جو ہے کتنے عرصے کے بعد اور پارلیمنٹ میں آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امبار لگ گئے، کچھ حاصل نہیں. ضیاء الحق صاحب نے فیڈرل سیئر کورٹ بنائی، دو اس کو ہتھکڑیاں پہنا دی، دو بیڑیاں پہنا دی. میں نے تفصیل سے اپنے اس کتاب میں یہ ساری باتیں لکھی، جس کے نتیجے میں دستور پاکستان جو ہے وہ منافقت کا پلندہ ہے. اس میں ایک دستوری ترمیم کی ضرورت ہے، جس کا وعدہ بھی مجھ سے کیا تھا میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں عباس شریف نے اپنے والد صاحب کے ساتھ سمیت آ کر میاں شریف صاحب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے. نہیں کیا انہوں نے، وعدہ خلافی کی. اس کے بجائے ایک اور 15ویں ترمیم لے آئے تھے جو بالکل ہی نامعقول تھی، غیر منطقی تھی. بہرحال یہ جو ہے اس ترمیم کو ہم نے شائع کیا، لیکن کسی نے نہ ایم ایم اے کو توفیق ہوئی. بھائی کم سے کم پیش تو کر دو، منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کون اس کے خلاف بولتا ہے، سامنے تو آ جائے گا، لیکن نہیں، کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب کچھ امید کی کرن مجھے نظر آئی ہے. معلوم ہوا اس قوم میں جان ہے. وکلا کی تحریک، اور یہ غیر سیاسی تحریک ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں اس کی کامیابی کی ضمانت ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں 1953 میں قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تھی، لیکن اس کی باگڈور سیاستدانوں کے ہاتھ میں تھی. احراری علماء جو تھے وہ تھے اصل میں روح رواں اس کے. لیکن 1974 میں تحریک چلی ہے تو خالص غیر سیاسی قیادت. مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی شائبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی سیاسی مقاصد سامنے رکھ دے، کامیاب ہوئی. اور بھٹو جیسے شخص کو، سیکولر ذہن کے آدمی کو، پارلیمنٹ کے ساتھ وہ قانون جو ہے اس کے ہاتھوں میں دور ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر سیاسی اور یہ ملک کا باشعور طبقہ ہے، مڈل کلاس جس کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ. اب یہ جو ہے یہ وکلا، اس کو بھی سمجھیں، اس ملک کے لیے جہاں ایک صاف ستھری ایک سیاست جو ہے وہ ضروری ہے اور جہاں ایک آزاد عدلیہ ضروری ہے وہاں پر جو ہے اس کا بھی ضرورت ہے کہ یہاں کے اس کے نظریاتی اساس کو مستحکم کیا جائے اور دستور کے اندر جو ہے وہ ترمیم کر کے وہ چور دروازے بند کیے جائیں تاکہ تدریجاً یہاں پر اسلامائزیشن آف لاس وہ جو جذبہ موجود ہے اس جذبے کو دباؤ گے اگر ایک لال مسجد کو ختم کرو گے سو سینکڑوں لال مسجدیں اور اس ملک کے اندر پیدا ہو جائیں گی. غریب چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے. وہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ تدریج کے ساتھ یہاں پر اسلامائزیشن آف لاس اس کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے جو بھی عدالت وہ آپ پورا نظام جو ہے اسی کتاب کے آخر میں وہ مسودہ موجود ہے دستور کی ترمیم کا مسودہ بھی موجود ہے اس کے اندر تاکہ یہ کہ اب بھی کسی کو جو ہے اگر اس کی ہمت ہو جائے اس کو لے کر کھڑا ہو جائے اور خاص طور پر وہ کلا اگر کھڑے ہو جائے اور اگر خدا نے خواستہ یہ بات بھی نہیں ہوتی اور یہ سافٹ ریولیوشن کی طرف ہم اگر پیش قدمی نہیں کر سکتے تو پھر ہارڈ ریولیوشن کے لیے ایک حزب اللہ تیار کرنی لازم ہے. لیکن وہ وہی شرائط والے لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی اس کا چراغ اور شمع روشن ہو جن کی زندگیوں میں شریعت نافذ ہو جہاں تک بھی ممکن ہے جہاں ناممکن ہے. دوسری بات ہے چور کا ہاتھ ہم نہیں کاٹ سکتے زانی کو رجم ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدلے حکومت نہ بدلے. اس لیے یہ کہ جہاں تک ممکن ہے اس پر جہاں عمل کر سکتے ہو وہاں کرو. پھر ایک شخص سے بیٹھ کے سب اتار ایک جماعت اس کے لیے مسنون طریقہ محمد رسول اللہ کا دیا ہوا جس کا قرآن میں ذکر ہے حدیث میں سیرت میں ذکر ہے اور ہماری 1300 برس کی تاریخ میں وہی واحد طریقہ رہا ہے جماعت سازی کا. اگر حضرت حسین میدان میں آئے تھے اس وقت کی ملوکیت کے خلاف تو بیعت کی بنیاد پر آئے تھے. 12,000 جو ہے کوفیوں نے بیعت کی تھی ان کے ہاتھ پر. یہ دوسری بات ہے کہ وہ کوفی الکوفی لا یوفی وہ اپنے اس بیعت کو توڑ کر جو ہے وہ گویا کہ اس سے پیچھے منحرف ہو گئے اور حضرت حسین نے مردانہ وار جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. لیکن جو بھی آیا ہے شہیدین کی تحریک بیعت کی بنیاد پر تھی. اور میں حیران ہوتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد نے 1913 میں حزب اللہ جو ہے وہ بیعت کی بنیاد پر شروع کی. بہرحال وہ ہے اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے. بہرحال میں نے اپنی زندگی کا حصہ جو لگایا ہے آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے وہ جو پہلا قدم ہے قرآن کے ذریعے سے ایمان پیدا کرنا. میری دسائی میری قوتیں میری صلاحیتیں میرے اوقات اس میں لگے ہیں. پھر جماعت بھی میں نے بنائی ہے اللہ کا فضل ہے. اللہ کرے آپ اگر ہم سے نہیں آپ خود انہی بنیادوں پر جماعت بنائے اٹھائے. کسی کے پاس پروپرائٹری رائٹس نہیں ہے لیکن یہ کہ ورنہ پھر دیکھیے آئیے ہمارا ساتھ دیجیے ہمارے ساتھ شامل ہوں. آج میں پہلی مرتبہ کھلے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے دعوت دے رہا ہوں کہ غور کیجئے یا تو آپ کو کوئی اور جماعت اگر محسوس ہوتی ہے کہ زیادہ صحیح ہے زیادہ صحیح طریقہ کار ہے زیادہ صحیح منہاج ہے اس کا ٹھیک ہے صحیح ہو جائے. کوئی شخص بھی اس جد و جہد سے بالکل محروم نہ رہے. جماعتی زندگی لا اسلام الا بالجماع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور اسے بھی حدیث کا درجہ حاصل ہوتا ہے یہ اثر کہلاتا ہے. اس اعتبار سے آپ اس کے بارے میں بھی غور کیجئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.